السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نفاذ شریعت، چند سوالات اور اشکالات. سورہ حجرات کی پہلی آیت میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے سارے معاملات چلانے ہیں. تم نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی کے ہر معاملے میں فیصلہ کرنا ہے. اللہ کے رسول نے اس بات کو مزید واضح کیا اپنے ایک ارشاد کے ذریعے سے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال ایک ایسے گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، لہذا وہ ایک خاص دائرے میں تو حرکت کر سکتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا. اسی طرح سے ایک مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے تو وہ قرآن و سنت کا پابند ہے، وہ اپنا کوئی بھی معاملہ قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھا سکتا. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے حکم پر عمل کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں تو مثبت انداز سے ہدایت دی گئی کہ اپنے تمام معاملات قرآن و سنت کے مطابق جاری کرو. سورہ مائدہ کی آیت 44 کی میں نے آپ کو ابھی سنائی تھی، اس میں پھر ذرا سختی کا انداز ہے کہ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی لوگ تو عملی اعتبار سے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا اور وحی خفی کے ذریعے سے بھی کچھ احکامات اللہ کے رسول پر نازل کیے جو آپ نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے ہمیں سنائے. تو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ ان احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. صحابہ کرام اس آیت کو سن کر لرز گئے تھے، تو انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر کوئی حاکم شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو کیا وہ مرتد ہو جاتا ہے، کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر زبان سے مانتا ہے شریعت کو لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو نافذ نہیں کرتا، تو پھر مرتد نہیں ہوتا. مرتد انسان اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ زبان سے کسی چیز کا انکار کر دے. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، پڑھتا نہیں، تو وہ قانونی اعتبار سے مرتد نہیں ہوتا، وہ قانونی اعتبار سے کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق و فاجر ہوتا. اسی طرح سے اگر حکمران مانتا ہے قرآن کو بھی، قرآن کے احکامات کو بھی، نافذ نہیں کرتا، تو یہ عملی کفر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ کفرن دون الکفر، یہ بھی کفر ہے لیکن یہ دوسرا کفر ہے، یہ عملی کفر ہے. بہرحال دو مقامات میں نے آپ کو قرآن پاک کے سنائے، ان دونوں کی روح سے ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن و سنت کے قوانین کو نافذ کریں. جن کے پاس اختیار ہے ان کو تو نافذ کرنا ہی کرنا ہے، جن کے پاس حکومت ہے، اور جن کے پاس اختیار نہیں ہے ان پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی، کسی جماعت میں، ایسی جماعت میں شامل ہونے کی کہ جو شریعت کے نفاذ کے لیے سرگرم ہے، اللہ ہمیں اس جماعت کے ساتھ جڑ کر یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نفاذ شریعت یہ مسلمانوں کے لیے ایک فرض ہے، ان پہ لازم ہے. البتہ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اس زمانے میں یہ کام ہوگا کیسے، یعنی شریعت پر عمل اور شریعت کے نفاذ، اس کی عملی صورت کیا ہوگی. دور نبوی میں اللہ کے رسول نے ایک بڑی کٹن جد و جہد کے بعد کافروں کو شکست دی، مکہ فتح ہوا، حکومت حاصل ہوئی، اور آپ نے شرعی قوانین نافذ کر دیے. آپ تو نبی تھے، آپ کی تو رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو رہی تھی، اور آپ کی کسی بات کا انکار کرنا وہ گویا کفر میں داخل ہونے کے مترادف تھا. پھر آپ کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا، خلفائے راشدین کس کے تربیت یافتہ تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے بہتر ہستیاں امت میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کیا، اور انہوں نے یہ کام کیا مشاورت کے ذریعے سے. مشاورت کے لیے ان کے پاس ایک پوری درجہ بندی موجود تھی، وہ عشرہ مبشرہ کے جو صحابہ تھے ان کو اہمیت دیتے تھے، جو بدری صحابہ تھے ان کو اہمیت دیتے تھے، پھر جن صحابہ نے آپ سے بیعت رضوان کی تھی، جن کی تعریف اللہ نے سورہ ختم میں کی ہے، ان سے مشورہ کرتے تھے. پھر اس زمانے میں قبائلی نظام تھا، قبیلے کے سردار کا فیصلہ پورے قبیلے کا فیصلہ ہوتا تھا، تو چند سرداروں سے مشورہ کر لو تو مشورہ پورا ہو گیا. آج صورتحال مختلف ہے، آج جو بھی حکمران ہوگا اس کا وہ مقام تو نہیں ہے کہ جو مقام خلفاء راشدین یا صحابہ اکرام کا تھا. پھر آج قبائلی نظام بھی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، آج ایک ہی بستی میں مختلف نسلوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف برادریوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، پورا قبیلہ اس طرح ساتھ نہیں رہتا، اور تمدن بالکل مختلف ہو گیا ہے. آج یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اہل علم نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے اور اس کے حوالے سے رہنمائی دی ہے. بانی پاکستان قائد اعظم، انہوں نے پاکستان بننے کے فوراً بعد عالم اسلام کی گر القدر ہستی علامہ اسد کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ ہمیں رہنمائی دیں کہ ہم پاکستان میں اسلام کیسے نافذ کریں. ہماری محرومی کے قائد اعظم جلدی فوت ہو گئے، اور بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے علامہ اسد کو اس کام سے روک کر بھیج دیا اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے. لیکن علامہ اسد نے یہ پہلے یہودی تھے اور انہوں نے بڑی جستجو بڑی تحقیق اور کوشش کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور عالم اسلام کے ایک بڑے مایہ ناز اسکالر ہیں. انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے تو اس پہ کتاب لکھی تھی روڈ ٹو مکہ, جس کا ترجمہ کیا مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے طوفان سے ساحل تک. بڑی معنی افروز کتاب ہے کہ کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے اکثر اہل علم نے اتفاق کیا. انہوں نے کہا کہ اب جو شریعت کا نفاذ ہوگا موجودہ دور میں, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے رہنمائی لینی ہوگی, اس لیے کہ صحیح معنوں میں رفتہ رفتہ اسلام کی برکات کا ظہور عمر فاروق کے دور میں جا کر ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ سکون کے ساتھ حکومت کر سکے. مکہ فتح کیا تو طائف کا مارکا ایک دم سامنے آ گیا, طائف سے فارغ ہوئے تو وقت کی ایک سپر پاور روم ان کی طرف سے جارحیت شروع ہو گئی, لہذا آپ کو تبوک کا سفر کرنا پڑا, بڑا مشکل سفر, بڑا کٹھن سفر. اور اس کے بعد واپس آئے تو کچھ عرصے سے بعد آپ کا وصال ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو کئی فتنے کھڑے ہو گئے, جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے, زکات کا انکار کرنے والے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے اپنے 2 سال میں ان تمام فتنوں کو کچل دیا. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ جس میں موقع ملا کہ اب صحیح معنوں میں اسلام کی برکات کا ظہور ہو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے ممالک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی رہنمائی لی ہے اپنے ہاں سسٹم کو ڈیویلپ کرنے میں, وہ ہم نے لی عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ ریاست کا نظام چلانے کے لیے 3 ادارے بن گئے. عدلیہ انہوں نے الگ بنا دی, ورنہ پہلے خلیفہ ہی قاضی تھے, خلیفہ ہی لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے. انہوں نے الگ سے ایک عدلیہ بنا دی, جج الگ مقرر کر دیے. نمبر 2, انہوں نے باقاعدہ شورا بنائی اور بڑے بڑے جید علماء کو شورا میں رکھا اور خود ان کا اپنا کردار وہ انتظامی تھا. یہی رہنمائی ہے جو یورپ نے لی ہے یا امریکہ نے لی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور انہوں نے آج ان اداروں کو بہت ریفائنڈ شکل میں ڈیویلپ کیا, خاص طور پر امریکہ میں, کہ ایک ان کی پارلیمنٹ ہے جو ان کی شورا ہے ایک قسم کی, ان کی کانگریس ہے, ان کا سینٹ ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور ملک کے لیے پورے قوانین وہی بناتا ہے, ایک ان کی عدلیہ ہے جو بالکل آزاد ہے, وہ ججز تجربے کی بنیاد پر, سینیورٹی کی بنیاد پر, میرٹ کی بنیاد پر اور باقاعدہ پیش ہو کر کانگریس کے سامنے ان کے سوالات کے جوابات دے کر کوالیفائی کر کے ججز بنتے ہیں. اور 3, ان کی انتظامیہ ان کا صدر ہے جو 4 سال کے لیے منتخب ہونے کے وجہ سے خطرہ کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے میرے اقتدار چھین لے گا. پارلیمانی نظام میں تو ولی عہد ڈرتا رہتا ہے کہ اراکین اسمبلی نے مجھے منتخب کیا ہے اور اگر یہ میرے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لے آئے تو میری حکومت گر جائے گی, تو وہ تو انہی کو خوش کرتا رہتا ہے, انہی کو راضی کرتا رہتا ہے. لیکن امریکہ میں جو صدر بنتا ہے وہ 4 سال کے لیے بن جاتا ہے, اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا. ہاں وہ خلاف ضابطہ بات کرے تو اس کی پوچھ پڑتال ہو سکتی ہے, اس کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے جیسے کہ نکسن کی ہوئی تھی, کلنٹن کی ہوئی تھی. تو یہ سارے کے ساری برکات اصل میں انہوں نے کس سے لیے ہیں؟ عمر فاروق کے دور سے لی، لیکن چونکہ بدنصیب وحی سے محروم ہیں لہذا انہوں نے بیچ میں کچھ خباثتیں بھی ڈال دی. ہمیں اپنا یہ ورثہ ان سے واپس لینا ہے. ہم نے ان کو اسپین میں جگایا اور اسپین میں ان کو بلا کر یہ ساری باتیں ہم نے ان کو بتائیں. ان کو جگا کر ہم خود سو گئے. وہ جو اقبال نے مرثیہ کہا تھا کہ وہ موتی علم و حکمت کے، وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارا. ہماری کتابیں، ہمارا علم، ہمارے بزرگوں کی رہنمائی، اس سے یورپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم انہیں سلا کر خود ہم انہیں جگا کر خود ہم سو گئے. تو ہم نے ان سے اپنا یہ ورثہ واپس لینا ہے، لیکن ان خباثتوں کو مٹانا ہے جو انہوں نے پیدا کر دی ہیں وحی سے محرومی کی وجہ سے. جیسے ہم ان کی ٹیکنالوجی لیتے ہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر میں استعمال کر رہا ہوں، یہ ایجاد کس کی ہے؟ یہ انہی کی ہے، لیکن اسی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اس سے خباثت بھی پھیل سکتی ہے. میوزک بھی پھیل رہا ہے، یہودی اور فحاشی بھی پھیل رہی ہے. اسی کے ذریعے سے ہم اللہ کا پیغام اور دین کا پیغام بھی پھیلا سکتے ہیں. اسی طریقے پر اس زمانے میں ہمیں ان کے بنائے ہوئے اداروں سے رہنمائی لینی ہے. لہذا ان کے ہاں سینٹ ہے یا کانگریس ہے، ہمارے ہاں شورا ہوگی. لیکن فرق کیا ہوگا کہ شورا کے ممبر بننے کے لیے اہلیت طے ہوگی. ہر شخص ایسے ادارے میں نہیں جا سکتا جس نے ملک کے لیے قانون سازی کرنی ہے، جس نے قرآن و سنت کے مطابق شریعت کے نفاذ کے لیے سفارشات اور قوانین مرتب کرنے ہیں. بلکہ جیسے ہمارے ہاں بھی دستور میں 62-63 شکے ہیں، ان پر عمل نہیں ہوتا، اسی طریقے پر دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے کچھ اہلیت طے کی جائے گی، ایسا ہی شخص شورا میں آ سکے گا. تو شورا یہ آج کے دور میں عوام کے انتخابات سے منتخب ہوگی، لیکن فرق کیا ہوگا کہ پابندی لگائی جائے گی کہ رکن وہی بن سکتا ہے شورا کا جس کا اخلاقی لحاظ سے اچھا کردار ہو، جو کسی کرپشن کے اندر مبتلا نہ ہو، جس کا دینی شاعر کے اوپر عمل ہو، جس کی خاص علمی حیثیت ہو. نمبر دو، جو سربراہ ریاست ہوگا اس کی بھی اہلیت طے ہوگی. ہر آدمی اسلامی ریاست کا سربراہ نہیں بن سکتا، دینی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، اور وہ ہوگا صرف مسلمان. کوئی کافر ریاست کا سربراہ نہیں بن سکتا. قرآن پاک کہتا ہے اولو الامر منکم، جو اولو الامر ہیں وہ تمہیں میں سے ہونے چاہیے. اسی طرح سے شورا کے ممبر بھی صرف مسلمان ہوں گے. انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کرنی ہے، تو جو شخص قرآن و سنت کو مانتے نہیں ہیں وہ اس ادارے میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ذرا کڑوی باتیں ہیں جو عام طور پر ہضم نہیں ہوتی. اور نمبر تین، عدلیہ، اس کے ججز، قاضی، وہ بھی ایک خاص معیار کے حوالے سے اپنی سینیورٹی کی بنیاد پر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر ضروری امتحانات سے گزر کر صرف وہی لوگ وہ عدلیہ کے منصب پر فائز ہو سکیں گے، اور وہ بھی صرف مسلمان ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں کس کے مطابق؟ قرآن و سنت کے مطابق. ہاں، غیر مسلموں کے لیے ان کے نکاح اور طلاق کے لیے الگ عدالتیں ہوں گی. وہاں پر ظاہری بات ہے کہ انہیں کے مذہب کے لوگ ہوں گے جو کہ ان کے قوانین کو جانتے ہوں گے، اس کے مطابق فیصلے کریں گے. لیکن جو ملک کی بڑی عدالتیں ہیں ان میں فیصلے ہوں گے قرآن و سنت کے مطابق، اور وہ فیصلے کرنے والے ظاہری بات ہے کہ مسلمان ہوں گے. تو خباثتیں نکال کر ہم نے ان اداروں کو اپنے ہاں رواج دینا. پھر قانون سازی شورا کرے گی، لیکن اس کے اوپر پابندی ہوگی تاکہ خباثت نکل جائے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. شورا پابند ہے کہ وہ جو بھی فیصلے کرے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرے. اور اگر فرض کیجئے کہ شورا نے کوئی فیصلہ ایسا کر دیا کہ جو قرآن و سنت سے متصادم ہے تو عدلیہ میں کسی بھی اعتراض کرنے والے کو جانے کا حق ہوگا. عدلیہ علماء سے بھی رہنمائی لے گی, متعلقہ شعبے کے ماہرین سے بھی رہنمائی لے گی اور فیصلہ دے دے گی کہ یہ قانون شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہوگا تو قلعدم قرار دے گی, شورا سے کہے گی ان بنیادوں پر تمہارا قانون صحیح نہیں, اس کو دوبارہ نظر ثانی کرو, دوبارہ بناؤ. تو یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے اوپر اکثر اہل علم کا اتفاق ہے کہ زمانے میں شریعت اس طرح نافذ ہوگی. اب کچھ اعتراضات ہوتے ہیں. مثلا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قانون تو اللہ نے بنانا ہے, یہ شورا کہاں سے آ گئی, یہ اسمبلیاں کہاں سے آ گئی, کیا انسان فیصلہ کریں گے شریعت کے نفاذ کا, کیا انسان شرعی قوانین بنائیں گے. یہ بات کہی جاتی ہے جذباتی انداز سے, اور جن کا اپنا علم نہیں ہوتا وہ اس بات سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. یہ بات تو بڑی صحیح ہے, قانون تو اللہ کا ہوگا انسانوں کا تھوڑی ہوگا, لیکن یہ جذباتی قسم کی باتیں ہیں. کچھ قوانین اللہ تعالی نے دیے ہیں, وہ قوانین اسی طرح سے نافذ کرنے ہوں گے. چوری کی حد ہے, زنا کی حد ہے, اللہ نے دی ہے اسی طرح نافذ ہوگی. لیکن ہر پہلو کے حوالے سے قانون قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے پھر اجتہاد کرنا پڑے گا. ترمذی شریف میں, ابو داؤد میں حدیث مبارکہ موجود ہے, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن, جانے سے پہلے پوچھا ہے معاذ فیصلے کیسے کرو گے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کروں گا. پوچھا اگر اللہ کی کتاب میں فیصلہ نہ ہوا تو پھر, تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا اگر سنت میں بھی نہ ہوا تو پھر, تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا. تو اللہ کے رسول خوش ہوئے, ان کے سینے پر خوشی سے تھپتھپایا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو وہ رہنمائی دی جس سے کہ اللہ کے رسول راضی ہو گئے. حضرت معاذ اللہ کے رسول کے رسول کو اللہ نے بھیجا, کس کو, حضرت محمد کو, وہ اللہ کے رسول ہے. حضرت معاذ کو کون بھیج رہے تھے, اللہ کے رسول بھیج رہے تھے. اسی طرح سے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قانون تو اللہ کا, یہ انسان کیسے بنائیں گے, ان سے پوچھئے کہ دور خلافت راشدہ سے شرابی کے لیے حد چلی آ رہی ہے 80 کوڑے. یہ حد قرآن میں ہے, یہ حد کسی حدیث میں ہے, نہ یہ حد اللہ نے قرآن میں بتائی ہے اور نہ یہ حد اللہ کے رسول نے اپنی کسی حدیث میں بتائی ہے. 80 کوڑے کہاں سے آ گئے؟ لیکن روایات پڑھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرابی کو لایا جاتا تھا تو اسے لوگ جوتے مارتے تھے, اپنے چادروں سے مارتے تھے, اچھی خاصی پٹائی کر دیتے تھے, بس یہ اس کا معاملہ ہوتا تھا. عمر فاروق کے دور میں اس کے لیے حد طے ہوئی کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے, اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے. کیسے طے ہوئی؟ حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ شرابی شراب پینے کے بعد بہک جاتا ہے, ہوش میں نہیں رہتا, اور جب ہوش میں نہیں رہتا تو نہ جانے کیا اول فول بکتا ہے اور نہ جانے کسی کو کیا کہہ دیتا ہے, گویا کسی پر بہتان لگا دیتا ہے. اور قرآن میں بہتان لگانے کی قذف کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے. تو یہ قانون انسانوں نے بنایا ہے, عمر فاروق نے بنایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج بھی بہت سارے نئے نئے مسائل آئیں گے, ان مسائل کے قوانین انسان ہی بنائیں گے, لیکن جیسے حضرت عمر نے قرآن سے رہنمائی لی, کہ قرآن میں جھوٹا الزام لگانے والے کی سزا 80 کوڑے، لہذا اسی پر قیاس کر کے اور شرابی کے لیے زنا طے کی، شرابی کے لیے حد 80 کوڑے طے کی، اسی طرح سے آج بھی قرآن اور سنت سے رہنمائی دیتے ہوئے جو لوگ بھی اس کی صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ قانون سازی کریں گے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سربراہ ریاست بھی عوام منتخب کریں گے اور شورا کے اراکین بھی عوام منتخب کریں گے، یہ تو جمہوریت ہو گئی، جمہوریت تو کفر ہے، جمہوریت تو شرک ہے۔ بلا شبہ مغربی جمہوریت کفر ہے اور شرک ہے، کیوں؟ اس کے اوپر پابندی کوئی نہیں ہے۔ مغربی جمہوریت کے تحت حاکم اللہ نہیں ہوتا، حاکم حکمران ہوتا، عوام ہوتے ہیں، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ لیکن جو چیز علماء اکرام نے جس چیز کو صحیح کہا ہے، وہ پاکستان کے انتخابات میں حصہ بھی لیتے ہیں، پاکستان کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کی اسمبلی یہ طے کر چکی ہے، عمل کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے، یہ طے کر چکی ہے کہ اس ملک میں حاکم مطلق اللہ ہے، ہمارے پاس جو بھی اختیار ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، ہمیں اس اختیار کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو جب یہ پابندی لگ جائے تو اس کے بعد یہ جمہوریت مغربی نہیں رہتی، پھر یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جو کفر ہے یا شرک ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو اکثریت کی پیروی سے منع کرتا ہے، ان توتے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے، لیکن اگر کچھ پابندیاں لگ جائیں تو اکثریت کی پیروی ناجائز نہیں ہے۔ ناجائز کب ہے؟ جبکہ وہ بالکل مادر پدر آزاد ہے۔ مثال کے طور پر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے، چائے پیئیں گے یا شربت پیئیں گے، اگر اکثریت کہہ دے کہ ہم گرمی ہے شربت پیئیں گے تو بالکل جائز ہے اکثریت کی بات مانیں، لیکن اگر مشورہ یہ ہو کہ آپ شراب پیئیں گے یا چائے پیئیں گے تو یہ مادر پدر آزاد مشورہ ہو رہا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر طے ہو کہ ایسی کوئی بات ہوگی نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کے قرآن و سنت کے اندر رہتے رہتے جیسے غزوہ احد میں اکثریت نے کہا کہ باہر نکل کے لڑیں گے، آپ نے ان کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کو خلاف شریعت بات نہیں تھی۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ آبا و اجداد کی پیروی صحیح نہیں ہے، جب بھی مشرکین سے کہتے تھے آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، قرآن کی طرف، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو پیروی کریں گے اپنے آبا و اجداد کی، لیکن وہی قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وَاتَّبَعْتُ و ملت آبائی، میں نے اپنے باپ دادا کی پیروی کی ہے، ابراہیم اسحاق اور یعقوب کی پیروی کی ہے۔ تو گویا اگر باپ دادا حق پر ہیں، شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو پھر ان کی پیروی غلط نہیں ہے۔ پیروی کب غلط ہے؟ جبکہ باپ دادا کی روش قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو۔ تو ہر چیز کو اس کے پورے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو لوگ یہاں پر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اسی اسمبلی سے بہت بڑا کام کرا دیا، ہم نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوا دیا، اسی اسمبلی نے کیا، کتنا بڑا کام ہوا۔ تو کہا جاتا ہے یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ تو تم نے قادیانیوں کو تحفظ دیا ہے، قادیانی بدترین قسم کا کافر ہے، وہ صرف مرتد نہیں ہے بلکہ زندیق ہے۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو کہ کہے کہ اب میں مسلمان نہیں رہا، اب میں ہندو ہوں، اب میں عیسائی ہوں۔ یہ بدبخت تو کافر ہونے کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسروں کو بھی اس ملعون غلامت قادیانی کی نبوت قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کی سزا تو قتل ہے۔ ہونا یہ چاہتا کہ ایک قادیانی کو بلایا جاتا اور اس سے کہا جاتا توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اگر وہ توبہ نہ کرتا اس کو مار دیا جاتا، لیکن اسمبلی نے انہیں کافر قرار دے کر تحفظ دے دیا۔ اسمبلی نے اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ جذباتی لوگ اس قسم کی باتوں سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ علم کم ہو تو پھر آدمی
ایسے لوگوں کی گمراہی میں آ جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قادیانی بنے کب تھے؟ انگریز کے دور میں. کیا اس وقت شریعت نافذ تھی؟ جب تک شریعت نافذ نہیں ہو سکتی اس وقت تک کسی جرم کی سزا وہ نہیں دی جا سکتی. اگر آج کوئی شخص چوری کرے ہم اس کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. کیوں؟ ہم نے پہلے وہ قانون بنایا ہی نہیں. قانون کے بنانے کے بعد جب ایک آدمی کو پتا ہو کہ اگر میں نے چوری کی تو میرے ہاتھ کٹ جائیں گے اور پھر بھی چوری کرے تب سزا نافذ ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی. تو لہذا جو لوگ بدنصیب قادیانی بنے وہ زیادہ تر تو بنے انگریز کے دور میں، اس وقت تو شریعت کہاں تھی. اب تو ان کی اولادیں ان پر وہ حکم نہیں ہوگا جو کہ زندیق کا حکم ہمارے یہ جوشیلے قسم کے لوگ لگا دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ان کا قتل عام کر دیا جائے. البتہ ایک کام کی کمی ہماری اسمبلی سے رہ گئی جو ہونی چاہیے تھی اور ہونی چاہیے. ایک طرف اچھا کام کیا کہ ان کو کافر قرار دیا، ساتھ ہی قانون بنتا کہ اب جو قادیانی بنے گا وہ مرتد ہوگا اور مرتد کی سزا قتل ہے. تو پھر آئندہ کے لیے جو بھی یہ غلط کام کرتا اس کی سزا مرتد کی سزا جاری ہو جاتی. آدھا کام کیا اچھا کام کیا کافر قرار دیا، لیکن ساتھ اگلا کام نہیں کیا. ساتھ اگلا کام بھی کرنا چاہیے تھا کہ آئندہ اب اس قانون کے نفاذ کے بعد جو قادیانی بنے گا اسے پھر قتل کر دیا جائے گا، وہ مرتد ہوگا. وہ بہرحال یہ ہے کہ یہ نفاذ شریعت کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، کچھ اعتراضات یا اشکالات ہیں جس کا میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنے پورے تصورات کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.